www.dasquran.com.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنذیر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلح بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنه وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ تبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال صلى الله تعالی علیہ وسلم. میرے بھائی اور دوستو, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے دربار میں کامیاب ہونے کے لیے اب ایک ہی راستہ ہے اور وہ اسلام ہے. ساری کائنات بھی مسلمان ہو چکی ہے اس انسان کے سوا. افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعاً وکرہاً. کہ تم مانو نہ مانو, ساری کائنات تو میرا کلمہ پڑھتی ہے, زمین سے لے کر آسمان تک. کیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی. اب تم نہیں بھی پڑھو گے تو اسے کیا فرق پڑ. کل قد علم صلاته وتسبيحه, ہر شے تیرے رب کی نماز میں بھی مشغول ہے, تسبیح میں بھی مشغول ہے, اور انہیں پتا ہے کیسے پڑھنی. ہمیں تو سیکھنا پڑتا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے, تسبیح کیسے پڑھنی ہے, لیکن ان کو اللہ نے براہ راست سکھا دیا. کہا کل قد علم صلاته وتسبيحه, ہر شے تیرے رب کی نماز جانتی ہے اور تسبیح بھی جانتی ہے. نماز کیسے پڑھنی ہے, اس کو یاد کیسے کرنا ہے. تو کامیاب ہونے کے لیے اللہ نے زندگی گزارنے کا جو راستہ دیا ہے وہ اسلام ہے. یہ زندگیوں میں نبیوں کی محنت سے آیا, ہر دور میں دین, ہر دور میں اسلام کے آنے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ انبیاء کا بھیجنا ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کو زندہ کرنے کے لیے کوئی بادشاہ نہیں بھیجا, کوئی لشکر نہیں بھیجا. اتنی بڑی طاقت ہے فرعون, اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, اور جو خود کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے نہ بھیج, مجھے مار دے. اور اتنی بڑی طاقت کے سامنے لفظ کریں جاؤ دعوت, بگڑی ہوئی یہودیت ہے, طاقتور ہے, نبیوں کو قتل کیا, تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجائیں کہ جاؤ ان کو دعوت, اور ٹھکانہ ہی کوئی نہیں, ان کا گھر ہی کوئی نہیں, رات آئی سو گئے درخت کے نیچے سو گئے. تو ہر دور میں بگڑی ہوئی انسانیت کو دین پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایک ہی راستہ اختیار کیا ہے, وہ دعوت ہے, اس کے سوا اور کوئی نظر نہیں آتا. سب سے پہلے نبی جو آئے ہیں بت پرستوں کے, جب دنیا میں پتھر کی پوجا شروع ہوئی تو سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا؟ انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم, انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر. یہ لفظ انذر, پہلے رسول کفر کی طرف, اور ان سے کہا جا رہا ہے جاؤ دعوت دو. انذار ڈرانے کو نہیں کہتے, انذار ہوتا ہے کسی کو, جیسے ڈاکٹر کو مریض کو اس کی مرض کے بارے میں احتیاط بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے شوگر والے کو کہتا آپ نے میٹھا نہیں کھانا، چاول نہیں کھانے، ورنہ آپ کا یہ نقصان ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، تو اس میں شفقت ہوتی ہے، ڈنڈا پکڑ کے تو نہیں اس نے اٹھاتا، جو تو کھادا میں تیرا سر پڑ دیا، وہ اس کو پیار محبت سے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے نقصان ہے، تو اس کو انذار کہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی محنت دعوت سے شروع ہوتی کہ لوگوں کو بتاؤ کہ غلط کام کرنے کا نتیجہ غلط ہے اور صحیح کام کرنے کا نتیجہ صحیح ہے. انذار تبشیر. تو پہلے رسول ہیں کہا گیا انذر، جاؤ لوگوں کو بتاؤ. یہ محنت نوح علیہ السلام سے چلی، چلتے 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 سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جب کلم کھلا دعوت دینے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایہا المدثر قم فانذر، اے چادر پوش، کملی پوش، کمبل پوش، اٹھو اور کیا کرو؟ انذر. تو نوح علیہ السلام پر یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے دعوت شروع ہو رہی ہے بت پرستی کے خلاف اور یہاں آ کے ختم ہو رہی. یہاں بھی لفظ انذر ہے اور آخر میں بھی لفظ انذر ہے. انذر سے لے کر انذر تک یہ ساری کہانی چلتی ہے اور ختم ہوتی ہے. سارے نبی دعوت سے کام شروع کرتے تھے. سارے نبیوں کی محنت اللہ کی طرف بلانا، ادعو یا ربک، اٹھ میرے محبوب، بلا اپنے رب کی طرف، قم اٹھو، بیٹھنے کا زمانہ گیا. لفظ قم بتاتا ہے کہ راحتیں اے میرے حبیب تیری ختم ہو گئی، تیرے لیے مشقتوں کا دور شروع ہو گیا. اور اس آیت کے اترنے پر اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، خدیجہ ان قطع ایام النوم والراحة، میرے آرام اور سکھ کے دن گئے، میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں دعوت دوں، کس کو دوں، کون سنے گا؟ اپنے حیرت کا اظہار کر، کس کو دوں، کون سنے گا؟ بس خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں قبول کرنے میں پہل کرتی ہوں. انت اول من تدعو وانا اول من استجیب، آپ دعوت دیں میں قبول کرتی ہوں. قم آرام کا کام نہیں ہے، محنت کا کام. فانذر، فا کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اپنی ضرورتیں تقاضے پیچھے کر کے اس کو آگے کرتے تھا. اگر ہوتا نا سما پھر بالکل مطلب اور ہو جاتا. تم فانذر، اور سوتے سے اٹھایا، ہمیں کہا ولو انہم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لہم، اگر میرے نبی گھر میں آرام کر رہے ہوں تو باہر کھڑے ہو کے آواز مت دو کہ یا رسول اللہ باہر آئیں، انتظار کرو جب آئیں پھر ملاقات کرو، دروازے پہ کھڑے ہو کے صدائیں نہ لگاؤ، آواز نہ دو. لیکن خود سوتے کو اٹھایا، اٹھو تیرے نیند گئی، تیرے لیے بڑا کام ہے. کیا ہے؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، تیرے لیے لمبا تیرنا. یہ دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی. مکے میں تو پانی کا وجود ہی کوئی، وضو بھی کی جگہ تیمم کرتے ہیں کئی مقامات پر، پینے کے لیے پانی مشکل سے ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے حبیب تیرے لیے لمبا تیرنا ہے. تیرنے سے تشبیہ کیوں دی؟ کہ چلنے والا اپنے اختیار میں ہوتا ہے، بیٹھ جائے چلتا رہے، کھڑا ہو جائے. گاڑی ڈرائیو کرنے والا اپنے اختیار میں ہوتا ہے، چلتا رہے، سروس اسٹیشن پہ کھڑا ہو جائے، سائڈ پہ کھڑا ہو جائے، تو اختیار ہوتا ہے. لیکن جب آدمی پانی میں اترتا ہے تو اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اسے ہر حال میں اگلے کنارے تک پہنچنا ہوتا ہے اور اسے ہاتھ پاؤں مارنے ہوتے ہیں. اب وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تھوڑا سا لے لو، وہ تو پھر صاحب مچھلی کے پیٹ میں ہی آئے گا اس کے، جو موجیں طوفانی ہوں تو اس میں تیرنے والا یہ تو نہیں کہہ سکتا میں تھوڑا سانس لے دوں، تھوڑا سستا لوں، میں تھوڑا رک جاؤں. اب رکنے کا اختیار ختم ہو گیا، ٹھہرنے کا اختیار ختم ہو گیا، اب تو ہر حال میں تیرنا ہے اور اگلے کنارے تک پہنچنا ہے، ورنہ موجیں بہا کے لے جائیں گی، یا گرداب اور بھنور جیسے پانی گھوم رہا ہوتا ہے وہ کھینچ کے نیچے لے جائے گا. تو لہذا اسے ہر حال میں ہاتھ پاؤں مارنے ہیں کہ اسے آخری کنارے تک پہنچنا ہے. تو دعوت کی محنت میں تسلسل ہے، موت تک بس کرتے جاؤ کرتے جاؤ، نتیجے سے بے پرواہ ہو کر، جیسے آخر دم تک ڈاکٹر مریض کے ساتھ جان مارتا ہے کہ بچائے بچوں، بچانا تو اوپر والے کا کام ہوتا ہے، لیکن اس کا آخر وقت تک زور ہوتا ہے کہ یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، شفا دے یا نہ دے. دعوت دینے والے کے ذمہ دعوت دینا ہے اور اللہ کی طرف بلانا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. انک لا تہدی من احببت، اے میرے حبیب ہدایت تو بھی نہیں دے سکتا، تو تیرا اللہ ہی دیتا ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے. تو بھائیو ایک اللہ پر یقین ہے جو اس محنت کی بنیاد ہے، ایک اور یقین ہے وہ اس محنت پر یقین ہے کہ ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ اسی کو ہدایت کا ذریعہ بنائے گا. یہ یقین بھی مطلوب ہے، جیسے اللہ پر یقین مطلوب ہے، یہ یقین بھی مطلوب ہے کہ ہمارے دماغ میں یہ بات دل میں راسخ ہو. استخلاص جو کہتے ہیں، استخلاص عربی میں اس کو استخلاص کہتے ہیں، اور اسی استخلاص کو میں عام لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے دل دماغ میں یہ بات واضح ہو کہ دنیا میں ہر طبقے تک دین کے پہنچنے کا راستہ صرف دعوت ہے اور کوئی چیز نہیں. ایک اور بات بتا دوں، باطل کے پہنچنے کا راستہ بھی دعوت ہی ہے، دونوں کام تبلیغ سے ہی چلتے ہیں. شیطان قیامت کے دن کیا کہے گا جب اس پر پڑے گی نا لوگوں کی مار اور گالی گلوچ، تو کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم فلا تلومونی ولومو انفسکم. شیطان کہے گا یہ بتاؤ میں نے کسی کا ہاتھ پکڑ کے شراب پلائی تھی، زنا کرایا تھا، چوری کروائی تھی، قتل کروایا تھا، میں نے تو دعوت دی تھی. الا ان دعوتکم، میں نے دعوت دی، فاستجبتم، تم نے نام لکھوا دیا، تم نے اپنی تشکیل کروائی، وہ تو تم نے خود کروائی، میں نے تو نہیں کی. تو باطل کے پھیلنے کا راستہ بھی دعوت ہی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے وحی سے دونوں کام شروع ہوتے ہیں. دین کے لیے بھی وحی ہے اور باطل کے لیے بھی وحی ہے، وحی سے کام شروع ہوتا ہے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، وحی، ہم نے آپ پر وحی کو اتارا. اب اللہ تعالیٰ شیاطین کے بارے میں کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسَ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ جیسے ہماری وحی آتی ہے ایسے ہی شیطان بھی وحی بھیجتا ہے. تو دعوت سے پہلے وحی ہے، پہلے وحی آتی ہے پھر دعوت چلتی، تو پہلے جبریل آئے وحی لے کر پھر کہا قم فانذر، اٹھو اور دعوت دو. شیطان بھی وحی بھیجتا ہے، ہاں شیطان کی وحی کیا ہے؟ زخرف القول غرورا، جھوٹ ہے، دھوکا ہے، فراڈ ہے، فریب ہے، اور اندر سے کچھ بھی نہیں، اوپر سے بڑا خوبصورت پیپر چڑھایا ہوا ہے، اندر میں کچھ بھی نہیں، خالی ہے. یہ شیطان کی وحی ہے. اللہ تعالیٰ کی وحی کیسی ہے؟ وہ بالحق انزلناہ وبالحق نزل، کہ ہم نے حق کے ساتھ اتارا اور حق کے ساتھ یہ اتری ہے، خود اللہ بھی حق ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ کا بول بھی حق ہے، قولہ الحق، اور اللہ کی وحی بھی حق ہے. وبالحق نزل، اور اس کا اترنا بھی حق ہے. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، ہر جگہ اللہ نے حق 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 اپنی ذات سے شروع کیا، اللہ حق ہے، اپنے بول کو بتایا، بول حق ہے،
وحی کے اتارنے کو بتایا وہ حق ہے، اس کے اترنے کو بتایا وہ حق ہے، اور جس پر اتری لوگوں اس کو بھی کہا وہ حق ہے. نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، تو اپنی وحی کو حق 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 حق, حق, حق ایسے پورا پینٹ کر دیا. اور شیطان کی وحی کے لیے دو لفظ ہیں، زخرف القول غرورا، چھوٹی بات ہے، اندر سے کچھ اور ہے، باہر سے کچھ اور ہے، باہر بہت پینٹنگ ہے، اندر سب غلط کام ہے. اس کے بعد دعوت آتی ہے، شیطان بھی دعوت دیتا ہے، انبیاء بھی دعوت دیتے ہیں. شیطان قیامت کے دن کہہ رہا ہے الا ان دعوتکم، پہلے نبی کہہ رہے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، تو دو لفظ جہاں اکٹھے ہو گئے، پہلے وہی اکٹھی ہوئی، پھر دعوت کا لفظ اکٹھا ہو گیا. شیطان کہہ رہا ہے دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی، یہی لفظ نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یا اللہ دن رات ایک کر دیا دعوتیں. پھر دونوں کی دعوتوں میں فنا ہونا ہوتا ہے، حق کا حق کی دعوت دینے والے بھی فنا ہو کے چلتے اور باطل کی دعوت دینے والے بھی فنا ہو کے چلتے. شیطان کہتا ہے شیطان کی اللہ بتا رہا ہے، شیطان دعوت کیسے دیتے، کس طاقت سے دیتے، کتنے خلوص کے ساتھ اور کتنی قربانی کے ساتھ. فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يا الله جو راہ تیری طرف جاتی ہے میں وہاں جا کے ڈیرے ڈال دوں گا، چلے کے لیے نہیں جاؤں گا، تین چلے کے لیے نہیں جاؤں گا، سال سات مہینے کے لیے نہیں، میں تو وہاں جا کے لأقعدن ٹیرے ڈال دوں، وہیں بیٹھ جاؤں گا، پھر کیا کروں گا، سامنے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، پھر کوئی کوئی تیرا شکر گزار نکلے گا، باقی تو میرے ہی مرید ہوں گے. انبیاء کیسے فنا ہو کے دعوت دیتے ہیں کہ اللہ اپنے نوح کی کہانی سنا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کہا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یا اللہ دن رات ایک کر دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا. نوح علیہ السلام کے جگر پہ حیران ہوتا، یا اللہ 950 سال میری سن کر وہ بھاگتے ہی رہے، کوئی نہ سن، سنتے کیسے تھے، آپ لوگ تو سارے متوجہ بیٹھے ہو میں بول رہا ہوں، تم خالی ہو اوپر چھت کو دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان بند ہو جائے گا، یا دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دو تو میری زبان بند ہو جائے گی. لیکن 950 سال نوح علیہ السلام کا سامنا کس قوم سے تھا، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتَهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ. بیچ میں ایک بات اور، شیطان دعوت کیوں دیتا ہے، نبی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ شیطان دعوت دیتا ہے اِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، شیطان دعوت دیتا ہے کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں. نبی دعوت کیوں دیتے ہیں، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، نبی دعوت اس لیے دیتا ہے کہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے، وہ ایمان لے آئیں، کفر سے بچیں اور ان کی بخشش ہو جائے. اب آگے وہ سنتے کہتے تھے، سنتے کہتے کہ میرے طرف سے جعلوا اصابعهم فی آذانهم، تو میرے سامنے ایسے کر کے بیٹھ جاؤ، کوئی ہے خطیب اعظم جو یہاں بول سکے، کسی کو بٹھا دے، کوئی بڑا ہوگا تو ہماری ویسے ہی وہ ٹھوکائی شروع کر دے. جعلوا اصابعهم فی آذانهم، یوں کر کے بیٹھتے تھے، اور صرف یہ نہیں، واستغشوا ثيابهم، یہ اس طرح بیٹھتے تھے، کوئی ہے مائی کلال کے ایسوں سے بات کرے، کیا ظرف ہے نورس. اللہ کے نبی نے کہا سید الانبیاء اربع، چار نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں، ایک نوح علیہ السلام، ایک ابراہیم علیہ السلام، ایک موسیٰ علیہ السلام، ایک عیسیٰ علیہ السلام، وانا سیدہم، اور میں ان چار کا بھی سردار ہوں. تو اس حال میں مجمع بیٹھا ہوا ایسا، کون بولے گا؟ تو جب وہ ایسے بیٹھتے تھے تو نوح علیہ السلام کے لگے جالا تو میں کیا کرتا تھا، ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں زور زور سے بولتا تھا کہ چاہے ان کے کانوں میں انگلیاں ہیں پھر بھی میری آواز ان کے اندر چلی جائے اور ان کے پردوں کو ہلا دے، دل کے دروازوں کو کھٹکھٹا دے. ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم, زور زور اعلان کر کر میں تیری طرف بلاتا رہا. تو بھائیو یہ بھی یقین بنانا ہے کہ دنیا میں دین کے زندہ ہونے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ دعوت اللہ ہے. چاہے ہمارے ساتھ کچھ نبیوں کے پاس کیا ہوتا ہے, اور اللہ کیسی کیسی قوموں کو بلانے کے لیے بھیجتا ہے. پھر ہود علیہ السلام کی قوم کہی من اشد منا قوا, کوئی ہم سے طاقتور ہو تو اس کی مانے, تیری کیا مانے. لولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز, آرام سے بیٹھ جاؤ ورنہ ہم پتھر مار مار تمہیں دفنا دیں گے. ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بالسوء, میں قوموں کے جواب بتا رہا ہوں نبیوں کو, لگتا ہے ہمارے خداؤں نے نا تجھے پاگل کر لیا ہے, تو دیوانہ سب ہو گئے, دیوانوں جیسی باتیں کرتا ہے. سب سے بڑے نبی کو کیا کہا جا رہا ہے, انا لتارک الہتنا لشاعر مجنون, اس پاگل کی وجہ سے ہم اپنا خداؤں کو چھوڑ دیں. کس کو کہا جا رہا ہے, وجہ کائنات سید الانبیاء. وہاب ابن منبع فرماتے ہیں پوری دنیا کے انسانوں کو جو عقل علم دیا گیا وہ ایک ذرہ ہے, اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ ایک صحرا کی طرح ہے. ان کو کہہ رہے ہیں شاعر, یہ تو شاعر ہے, مجنون پاگل ہے, دیوانہ ہے. یہ قوموں کا جواب ہے, اور اگر جواب دعوت دو, دعوت دو. ساری دنیا میں تاریخی چھائی ہوئی ہے, کہاں سے کام شروع کریں؟ ساری دنیا میں باطل چھایا ہوا ہے, کہاں سے کام شروع کریں؟ ساری دنیا میں اندھیرا ہوتا ہے, تو کہاں سے اللہ تعالیٰ روشنی لاتا ہے, سورج نکالتا ہے. صرف ایک سورج نکلتا ہے, سارے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں. دلوں پہ اندھیرا چھا چکا ہے, کہاں سے کام شروع کریں؟ تو کام کی ابتدا کے لیے یہ آیت ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ جب اندھیرے دلوں پہ چھا جائیں تو کام یہاں سے شروع کرو. قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. بس یہ چار کام ہیں, جس کو تم شروع کر دو گے تو اندھیرے دور اللہ کرتا ہے وہ کرنا شروع کر دے. اٹھو, تمہارا کام ہے اٹھنا, اٹھو. فانذر, کام میں لگو. ہر کام کرنے کا ایک سلیقہ. زمین کھودنی ہو تو اس کے لیے کوئی لوہے کی کسی چاہیے, کدال چاہیے, جس سے آپ اس کو زمین کو کھودا جائے. کوئی ناخن سے زمین کھودنا شروع کرے تو اپنے ناخن ٹوٹیں گے. تو یہ پوری چھ سات بر اعظم کی مخلوق کے لیے پیغام ہے. ہاغا بلاغ للناس. علامہ زرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا نام, تو یہ آیت قرآن کا نام بنتی. ہاذا بلاغ للناس, یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے. یہ آیت اس کا نام بنتی, قرآن کا نام یہ رکھا جاتا. یہ پیغام ہے کن کے لیے؟ عرب کے لیے. للناس, پوری دنیا کے موجود انسان اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ پہنچاؤ. پہنچانے والے کون ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر وتؤمنون باللہ. وہ تم لوگ ہو, تمہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے. دین کی محنت کے کئی راستے ہیں, ایک راستہ نہیں ہے. ہر راستہ قابل قدر ہے جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہو. کسی کی کمی نہیں دل میں ہونی چاہیے, کبھی تقابل نہیں کرنا چاہیے. تقابل سے تکبر پیدا ہوتا ہے, تقابل سے عجب پیدا ہوتا ہے, تقابل سے اپنی بڑائی لاشعور میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی, بڑائی پیدا ہونی شروع ہو جاتی. اور جب بڑائی پیدا ہوتی ہے تو آدمی اللہ کی نظروں سے ایسے ہی گرتا ہے جیسے زنا اور شراب سے گرتا ہے. سارے جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں سب قابل قدر, قابل احترام. نہ کسی سے تقابل ہونا چاہیے, نہ کسی کے ساتھ ٹکراؤ ہونا چاہیے, نہ کسی کی کمی دل میں ہونی چاہیے. ہاں بعض بعض سے افضل ہیں, بعض بعض سے افضل ہیں, بعض کا بعض سے نفع زیادہ ہے. یہ جتنے دین کی محنت کی شکلیں ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک شکل اپنے نبی کے لیے پسند فرمائی اور فرمایا قل هذه سبیلی, پوری رکھ میرے نبی, ایسے کر کے بتا. ذالک نہیں کہا, دل کا نہیں، ہر دہی جیسے انگلی رکھ کے، جو میں نے انگلی رکھی مائک کے اوپر تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس چیز کو مراد لے رہا ہوں. یہ تو یہ کہتے ہی آپ سب نے دیکھا کہ انگلی مائک کے اوپر ہے. میں کہتا ہوں وہ تو میرے سامنے تو کئی ہزار کا مجمع ہے، تو آپ کو پوچھنا پڑے گا کون وہ کون. تو اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا، ہر دہی یہ جھولی میں ڈال دیا. یہ کیا سبیلی میرا راستہ کیا ہے؟ ادعو الى اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اکیلے ہو یا رسول اللہ؟ نہیں، انا ومن اتبعنی، میں اور میری امت دونوں مل کر یہ کام کرتے ہیں. ہم دونوں کا یہ کام ہے کہ ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. یہ عجب آیت. ہذہ میں اشارہ ہے کہ یہ کام تمہاری فطرت میں داخل ہے، فطرت میں داخل ہے. تم جو امت ہو پیدا ہی اس کام کے لیے کی گئی. جیسے روٹی ہماری فطرت میں شامل ہے تو کمانے کے لیے آپ کو نہیں بھاگا کرتا، تو دعوت اس امت کی فطرت میں شامل ہے. ہذہ میں اشارہ ہے کہ یہ کام محبت کا ہے، سختی کا نہیں، نرمی کا ہے، شدت کا نہیں. سبیلی میں اشارہ ہے کہ یہ بہت خوبصورت کام. سبیل ہے سبل سے، سبل کہتے ہیں بارش کو. بارش کا پانی جب بادلوں سے نکلتا ہے اور زمین کی طرف آتا ہے تو اس کے بیچ میں وہ جو فاصلہ طے کرتا ہے وہ سبل ہے. سبل جب وہ زمین پہ گرتا ہے تو وہ پانی میں ماں بن جاتا ہے، مٹی بھی مل جاتی ہے، گردہ بھی مل جاتا ہے، تنکے بھی مل جاتے ہیں، لیکن جب تک وہ یہاں سے یہاں ہے تو یہ سبل ہے. یہ پانی دنیا کا سب سے مفید، سب سے میٹھا، سب سے لذیذ اور سب سے زیادہ منرل پر بھرا ہوا ہوتا ہے یہ پانی. اور جب اس پانی سے جیسے زمین سرسبز ہوتی ہے، دعوت کے پانی سے دلوں کی زمین سرسبز ہو جاتی ہے. یہ پانی جیسے سب سے مفید ہے، دعوت کی محنت سب سے زیادہ مفید ہے. یہ پانی جیسے کائنات کو حسین بناتا ہے، ایسے ہی یہ دعوت کی محنت انسانوں کو حسین بنا دیتی ہے. کوثر خضا کے رنگ بھر جاتے ہیں آسمان، دیکھیں وہ ساتوں رنگ جو آسمان میں نظر آتے ہیں وہ بارش کے پانی کی وجہ سے تو ایسی ساری انسانی کائنات خوبصورت ہو جاتی ہے جب دعوت کی محنت زندہ ہوتی ہے. وہ کیا سبیل ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. پھر ہذہ سبیل میں ایک اور اشارہ. ایک آدمی کہتا ہے بھائی کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے جی بس میں تو پین ہوں، چپراسی ہوں. تو اس کے لہجے میں ایک توازو آ جائے اپنے آپ ہی، کیا کرتے ہو؟ پین چپراسی. بھائی آپ کیا کرتے ہو؟ میں جی ایم ہوں، ڈاکٹر ہوں، میں صنعت کار ہوں، میری مل ہے. تو اس کے لہجے میں ایک ابھار پیدا ہو جاتا. یہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے. کیا کرتے ہو بھائی؟ کہ بس میں تو مؤذن ہوں. آپ کیا کرتے ہو؟ میری مل ہے، مل ہے، 10,000 آدمی کام کرتا ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے، اپنے آپ آدمی کے لہجے میں ایک ابھار پیدا ہو جاتا. جس چیز کو بڑا سمجھتا اس پر فخر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن جو ہے نا لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، قرآن کلام ہے. اور بولنے والے کے لہجے میں کبھی اتار کبھی چڑھاؤ، کبھی شدت کبھی لطف کبھی نرمی کبھی محبت. تو پھر اس کو لکھا گیا تو کتاب بن گئی، ورنہ تو اللہ کے اس زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، پھر محمد مصطفیٰ کے دل پر اترا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کی زبان سے نکلا ہے، پھر کتاب میں آیا ہے. تو کلام میں بھی مختلف لہجے ہیں. تو یہ جو ہے نا ہذہ سبیل، یہ قرآن اس لہجے میں بول رہا ہے. جیسے میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ ڈاکٹر. کیا کرتے ہو؟ مل والا. کیا کرتے ہو؟ زمیندار ہوں، بڑا زمیندار ہوں. میرا بڑا بیٹا 4 سال کا تھا. کہاں سے یہ لہجہ شروع ہو جاتا اور یہ تاثر پیدا ہو جاتا؟ اسے کہنے لگا ہمیں سیر کراؤ مریض. میں نے کہا میں تو غریب ہوں، میں کہاں سے کراؤں؟ اس کے ہاتھ میں گاڑی کس نے اٹھا کر میرے ماری، زور سے میرے یہ لگی، خون نکل آیا. کہنے لگا غریب کیوں کہا؟ غریب کیوں کہا؟ ہم کوئی غریب ہیں؟ یہ اتنی چھوٹی عمر سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے. کیا کرتے ہو؟ تاجر ہوں. یہ بات میری سمجھ میں؟ اب سنو اللہ کیا کہہ رہا. کل میرے حبیب، یہ عربوں کو فخر ہے شاعری کا، دلیری کا، بہادری کا، سرداری کا، قیادت کا، حسب کا، نسب کا، شرف کا، مال کا. تو بھی تو فخر کر، تو بھی کہ ہادی سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. سمجھے؟ اس لہجہ سمجھے، آیت کا لہجہ سمجھے. یہ ہے میرا راستہ. بھرا ہوا ہے فخر، بھرا ہوا ہے تکبر نہیں، فخر. یہ ہے میرا راستہ کہ میں اللہ کی طرف بلاتا. پھر آخر میں اس کو لیول کیا، وسبحان اللہ. میرے حبیب آگے کہے وسبحان اللہ، یا اللہ کون تیری دعوت کا حق ادا کر سکتا ہے؟ وسبحان اللہ، تیری دعوت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ یہ جو کہتا ہم قوم والے ہیں، ہم قوم والے، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا. تین چلے ڈھائی گھنٹے چلا، ہم کام والے ہیں. جو کہتے جو کام والے تھے وہ کہتے تھے کہیں ہم منافق نہ ہوں، کہیں ہم منافق نہ ہوں، کہیں ہم منافق ہوں. تو یہ تھوڑے تھوڑے وقت لگانے، ہم کام والے ہیں بھائی، کام کرو لیکن تکبر کے جملے نہ بولو. کام سمجھاؤ لوگوں کو، کام سمجھاؤ. یہ جملہ بڑا خطرناک، یہ کرنا ہے، کرنا ہے، کام بتانا ہے، لیکن یہ لفظ بڑا خطرناک ہے. اس سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ طبیعتوں میں یہ نہ پیدا ہو جائے کہ ہم سیکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ہم سکھا رہے ہیں. جس مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امیر کا لفظ بدلوایا تھا کہ امیر نہ لکھو ذمہ دار لکھو، کہ خالی یہ لفظ ہی مار دیتے. تو یہ محنت تو کرنی ہے، لیکن ایسے الفاظ سے بچنا ہے جو الفاظ تکبر اور عجب کی طرف لے جائیں. ہم کام والے ہیں، ہم کام والے ہیں، ہم کہاں کام والے. جو کام والے تھے وہ کہتے تھے ہم منافق. تو بھائیو میری بات لمبی ہو گئی. اس دعوت کی محنت کو اللہ نے ہر دور میں ہدایت کا سبب بنایا ہے، اور کوئی راستہ کوئی نہیں. وسبحان اللہ، یا اللہ میں تیری دعوت کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس سے کہا جا رہا ہے جس نے حق ادا کر دیا. اگلی بات اس سے بھی عجب ہے، وما انا من المشرکین، بس میرے پاس پانچ نمبر ہیں، کوئی فرسٹ ڈویژن کوئی نہیں ہے، کہ میں شرک نہیں کرتا. اوف اوف، ہمارے پاکستان میں جو 33 نمبر لے لے اس کو پاس کر، اس کو پاس کر دیتے ہیں. 33 نمبر. آپ کے یہاں کتنے نمبر ہیں؟ کیا انگلینڈ میں 40 نمبر. 40 نمبر والا کبھی فخر کرتا ہے
میں پاس ہو گیا ہوں؟
وہ تو چھپتا پھرتا. جو 80-90-95 نمبر لے تو کہتا پاس ہو گیا ہوں. میں قربان جاؤں، جس نے دعوت کی معراج آخری حدوں کو چھوا وہ کہہ رہے ہیں اللہ ان سے کہ تو کہہ کہ میرے پاس صرف 5 مارکس ہیں. وما انا من المشرکین، کہ میں مشرک نہیں. ایک اور مثال دیتا ہوں جیسے یہ بات واضح. ایک ہماری جماعت کی چونی ایک تحصیل ہے، وہاں بڑا ذمہ دار تھا اور بڑا بہت ہی عجب زندگی. تو لوگوں نے کہا اگر یہ ذمہ دار ٹھیک ہو جائے تو ہم تبلیغ کو مانیں گے. اگر بھی ٹھیک کرنا کوئی ہمارے ہاتھ میں، وہ اللہ کے ہاتھ. چودھری حاکم فوت ہو گیا، اس کا نام لے رہا ہوں، چودھری حاکم. ٹوکے ڈلوانا، زمینوں پر قبضے، قتل، چوریاں، ہر شے. تو اس کو ہم اللہ نے فضل کیا، وہ وصول ہو گیا. تو میں تو نہیں گیا، کوئی اور ساتھی گیا اس کو لے کر آیا، مجھے ملوایا. 6 فٹ سے اوپر قد، بڑی بڑی موچھیں، بڑا چہرہ، ایسے جسم. بیٹھ گیا، میں نے بات شروع کر دی تو 15-20 منٹ کے بعد نا اس کا چہرہ بالکل بدل گیا. تو اس نے ایک بات کی، کہنے لگا مولوی صاحب ایک شرک نہیں کیتا، باقی ہر گناہ کیتا ہے، میری بخشش ہو جائے گی. وما انا من المشرکین. اب وہ فخر سے نہیں کہہ رہا، وہ تواضع سے کہہ رہا ہے کہ بس ایک شرک نہیں کیتا، باقی ہر گناہ کیتا ہے، میری بخشش ہو جائے گی. وما انا میں، ہم کام والے ہیں. پتا چلا یہ کتنا سخت لفظ ہے، ہم کام والے ہیں، بہت خطرناک لفظ ہے. نیکی کا تکبر بھی تباہ کر دیتا ہے، نیکی کا عجب بھی تباہ کر دیتا ہے. تو ایسے لفظ، ایسے جملے جو عجب اور تکبر کی طرف پہنچائیں، اس سے بچنا ضروری ہے. تو ہمارے ساتھ کوئی رہا رات تک، واپس گیا جن کی زمینوں پہ قبضے کیے تھے سب واپس کی، ان کو بلا بلا کے، وہ اتنے ڈرے ہوئے ہو کہیں جی چودھری صاحب تھی آپ ہی رکھ لو سانو ٹھیکا دے کہ پتہ نہیں دوبارہ نہ قبضہ کر لیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی بس پچھلی معاف کر دو، لے جاؤ ڈاکے واپس، چوریاں واپس، زمینیں واپس. سبحان 6 مہینے بعد مر گیا. تو بھائیو نبی کو اللہ سکھا رہا ہے توازو، وما انا من المشرکین، چلو بس میرے پاس پاس نمبر ہیں، میں نے شرک نہیں کیا، مجھے فخر نہیں ہے. تو ہمیں فخر جڑتا ہے کہ ہم قوم والے ہیں، تو مار دینے والا جملہ ہے. تو بھائیو اس محنت پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سارے عالم کے ہدایت کا ذریعہ بنائے گا. اس محنت میں جو راز بھائی بابر صاحب نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس کی بنیادی چیزیں بیان فرما دیں، یقینوں کی تبدیلی، عبادات پر محنت، اخلاق پر محنت، علم اور محنت، اور پھر اس کو لے کے پھرنا، یہ ساری ایک محنت کی شکل ہے. اس میں ایک چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے، جس کی سب بہت زیادہ ضرورت ہے بھائیو، وہ پہلے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی نے فرمایا ایور اسلام اوثق، حیات الصحابہ میں آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد، جہاد. تو آپ نے کہا وحسن وما ہوا بھی، ہاں جہاد بڑا اچھا عمل ہے لیکن سب سے مضبوط نہیں. تو صحابہ نے کہا الصلاۃ، نماز. تو آپ نے کہا وحسنۃ، ہاں ہاں نماز بہت اچھی چیز ہے، وما ہوا بھی سب سے مضبوط عمل نہیں ہے. تو صحابہ نے کہا الحج، حج یا رسول اللہ. کہا وحسن وما ہوا بھی، ہاں ہاں حج بھی بہت زبردست عمل ہے لیکن سب سے مضبوط نہیں. اچھا جی الصوم، روزہ. کہا وحسن، ہاں ہاں روزہ بھی بہت اچھا عمل ہے، وما ہوا بھی وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں، وہ کہ سب سے مضبوط عمل یہ وہ نہیں ہے. تو اب صحابہ حیران، اچھا نہ جہاد، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، تو پھر کیا ہے؟ اب تو پھر صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم. تو یا رسول اللہ پھر آپ جانے، آپ کا رب جانے، یعنی اب آپ بتائیں کیا ہے. تو آپ نے فرمایا ان اوثق اور الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے. آپس کی محبت اللہ کے لیے یہ سب سے مضبوط عمل ہے، جس کی کمی بہت زیادہ پیدا ہو چکی ہے. آپس کی محبت کے بغیر تبلیغ ایسے ہے جیسے جسم بغیر روح کے ہو، تو اس میں کیا جان، اس میں تو بدبو شروع ہو جائے گی. میرے نبی پر اللہ نے دو چیزوں کا احسان فرمایا، قرآن میں دو چیزوں کا احسان جیسے بیان کیا ہے کسی اور چیز کا احسان بیان نہیں کیا. ایک نبوت کا، وکانا فضل اللہ علیک کبیرا، اے میرے نبی بہت بڑا میں نے تیرے اوپر فضل کیا کہ تجھے نبوت عطا فرمایا. اور دوسرا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے میرے محبوب میرا احسان ہے کہ تو نرم ہو گیا، تو نرم ہو گیا. نرمی سے محبت پیدا ہوتی. محبت کیسے ختم ہوتی ہے؟ لو کنت فظا، اے میرے محبوب تیری زبان کے بول اگر سخت ہوتے، غلیظ القلب تیرے مزاج میں سختی ہوتی، لن فضو من حولک، تو تیرے ساتھی بھی تجھے چھوڑ کے چلے جاتے. کون ساتھی؟ اصحاب، جن کے لیے قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ قرآن ان کی تعریف یوں کر رہا ہے کہ کیسے زبردست ہیں میرے نبی کے ساتھی، لیکن ساتھ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب اگر تیرے مزاج میں شدت ہوتی اور تیرے بول میں سختی ہوتی تو تیرے ساتھی تجھے چھوڑ جاتا. محبتیں پیدا ہوتی ہیں نرم مزاجی سے. اور محبتیں ٹوٹتی ہیں سخت مزاجی سے، سخت بول سے، تنقید سے، اعتراض سے، حوصلہ شکنی سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نواز۔ قافلے کیسے ٹوٹتے ہیں، دل کیسے پھٹتے ہیں، اجتماعیت کیسے ٹوٹتی ہے؟ دو چیزیں، بول کی سختی، مزاج کی شدت، یہ دو چیزیں سارا نظام توڑ کے رکھ دیتی۔ اور کس سے کہا جا رہا ہے؟ دنیا کی پاکیزہ ترین ہستی، دنیا کی سب سے عظیم ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ لو کنت فضاً، اے میرے محبوب، تیری زبان کا بول اگر سخت ہوتا، شدید الفل، مزاج تیرا سخت ہوتا، لن فضو من حولک، تیرے قریب کوئی نہ آتا۔ تو ہمارے قریب کون آئے گا اگر ہمارے مزاج میں شدت ہوگی، بول میں سختی ہوگی، مزاج میں شدت ہوگی، محبتیں ٹوٹتی چلی جائیں، دل پھٹتے چلے جائیں۔ اور جب دل پھٹتے ہیں پھر بڑوں بڑوں کی قربانیاں، ہوا کے دوش تنکو کی طرح ہوا میں اڑ جاتے۔ محمد بن مسلمہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ ایک ایک ہزار کے برابر ہے۔ خاقہ بن عمر تمیمی ایک ایک ہزار کے برابر، فضل بن عباس ایک آدمی ایک ہزار کے برابر، مقداد بن اسود ایک آدمی ایک ہزار کے برابر، عمر بن معدی کرم ایک آدمی ایک ہزار کے برابر، برا بن مالک ایک آدمی ایک ہزار کے برابر، ابو دجانہ ایک آدمی ایک ہزار کے برابر، مسلم بن مخلد ایک آدمی ایک ہزار کے برابر، عبادہ بن سامت ایک آدمی ایک ہزار کے برابر، زبیر بن عوام ایک آدمی ایک ہزار کے برابر۔ یہ چند صحابہ ہیں، کچھ اور بھی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ ایک تلوار جب نکلتی ہے تو ایک ہزار تلواریں نکلتی، یعنی ایک آدمی ایک ہزار کے برابر۔ دونوں میں سے ایک ہیں محمد بن مسلمہ، آپ نے ان سے کہا محمد بن مسلمہ، جب تو دیکھے کہ دل پھٹ گئے ہیں اور چہرے ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکاری ہو گئے ہیں، تو تم اپنے گھر سے نکلنا اور اپنی تلوار کو احد پہاڑ پہ جا کے توڑ دینا، اور گھر میں بیٹھ جانا، کوئی قتل کرنے آئے تو قابیل حبیل کی طرح سر آگے کر دینا، پکانا راجا وہ بے اسمی و اسمی فتقون من اصحاب النار، جیسے حابیل نے قابیل سے کہا تھا مار دے مارنا میں نہیں ہاتھ اٹھاؤں گا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب فتنے اٹھے پھر وہ شہید ہوئے اور دل پھٹے اور تلواریں آپس میں ٹکرائیں، تو محمد بن مسلمہ وہ تلوار جو کتنی دفعہ اللہ کے دین کی حمایت کے لیے بلند ہوئی، کتنی دفعہ وہ چمکی اور کتنی دفعہ اس کے جوہر لوگوں نے دیکھے، آج اسی کے ہاتھ سے احد پہاڑ پہ ماری گئی اور توڑ دی۔ دل پھٹ جائیں تو ایسی تلواریں ٹوٹ جاتی ہیں، ہمارے دل پھٹیں گے تو ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، تو ہم نے کرنا کیا؟ دلوں کو پھاڑنے والی چیز مزاج کی شدت، بول کی سختی، بے اکرامی، تنقید، اعتراض۔ مجمع پہلے چھوڑا ہوتا تھا تو اس کی عزت ہوتی تھی، اب مجمع زیادہ ہو گیا ہے تو بے اکرامی والا پہلے شروع ہوتا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اے میرے محبوب، یہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ یہ بعد میں آنا چاہیے، اور لِنْتَ لَهُمْ پہلے آنا چاہیے، لِنْتَ لَهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ نے اس کو پہلے کیا اور اس میں ماں کا اضافہ کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ میرے محبوب اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بہت بڑا احسان کیا میں نے، اور صرف میں نے کیا ہے، تیری محنت سے نہیں، میری عطا سے ہے کہ میں نے تیرے اخلاق عالی کر دیے اور تجھے نرم خوب بنا دیا، تجھے نرم مزاج بنا دیا۔ اگلا فاعف عنہم، سبحان فاعف عنہم، فاعف کا مطلب معاف کرنا نہیں ہوتا، وہ تم اس کا مراد میں آ جاتا ہے، معاف کرو، فاعف کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، عفو کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، فاعف عنہم، اپنے ساتھیوں کی کمیوں پہ پردے ڈال، اپنے ساتھیوں کی کمیوں کو چھپا، اپنے ساتھیوں کی کمیوں کو کرید نہیں، کرید نہیں۔ ایک دفعہ اپنے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، معاویہ اگر تو ساتھیوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑے گا تو انہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، جب اللہ نے مجھے حکومت دی تو اس حدیث نے مجھے اتنا نفع دیا کہ سب سے زیادہ نفع مجھے نبی کے اس بول سے ملا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑ، یہ چیز دلوں کو پھاڑ دیتی ہے، دلوں کو توڑ دیتی ہے۔ اور محرومی کا بھی سبب ہے۔ میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائمنڈ میں تشریف لاتے تھے، تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا، میاں جی تبلیغ سے محرومی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ساتھیوں پہ اعتراض کرنا، تنقید، توہین، بے اکرامی، کسی کو انہوں نے ایک ہی بات بیان فرمائی، پھر اس کو تھوڑا سا انہوں نے واضح کی۔ بھائیو، محبت، آپس کی محبت، یہ اتنی ہی ضروری ہے جتنا اللہ پر یقین ضروری ہے، جتنا اس محنت پر یقین ضروری ہے، جتنا نماز ضروری ہے، جتنا ذکر ضروری ہے، جتنی تلاوت ضروری ہے، جتنا علم کا سیکھنا ضروری ہے، جتنا علم کے حلقے لگانا ضروری ہے، جتنا ذکر و تلاوت ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہے آپس کی محبت، ورنہ ہوا اکھڑ جاتی ہے اور برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ تو محبت کو، یہ ہمارا اقبال بھی عجب شاعر تھا، یہ پہلا شعر میں نے اسی کو سنایا، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خور دل نوازی، کہ لے کے چلنے والے میں محبت ہی نہیں ہے تو کوئی خاک چلے گا ساتھ۔ اور اس نے دوسری بات کہی کہ چلانا کیسا ہے، یقین محکم، ایک یقین اللہ کے کو، عمل پہ ہم، ایک محبت، ایک محنت مسلسل ہو، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، اور تیسرا ہو محبت، محبت۔ یہ تین کام کیا ہیں؟ فاتح عالم ہیں، پوری دنیا کے دلوں کو فتح کرنے کے لیے تین کام ہیں، ایک اللہ پر یقین ہو، ایک محنت کا تسلسل ہو، ایک محبت ہو۔ محبت کیسے ختم ہوتی ہے؟ زبان، اس ایک زبان سے، اس ایک زبان سے۔ حل معذر جبل فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ کوئی عمل تو بتائیں، اللہ مجھے جنت دے دے اور جہنم سے بچا، امبینی مجھے کو بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا، معاذ بہت بڑی بات پوچھی ہے تم، وَإِنَّهُ لَيَسِّيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ، جس کے لیے اللہ آسانی کرے گا آسانی ہو جائے گی۔ تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جنت کا راستہ بتاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، ایک شرک سے بچنا اور اللہ کی بندگی کرنا، تُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، ایک نماز قائم کرنا، تُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اگر زکات فرض ہے تو ادا کرنا، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ پھر آپ نے فرمایا، اِن شِئْتَ أَمْبَاتُكَ بِأَبْوَابِ الْجَنَّةِ، اب میں تمہیں جنت کے دروازے بتاؤں، جنت کے دروازے بتاؤں۔ تو حضرت معاذ نے کہا، اجل یا رسول اللہ، وہ کہہ ہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ فرمایا، الصوم جنہ، روزہ یہ ڈھال ہے، بچاؤ ہے جہنم سے، الصدقہ تکفر الخطیئہ، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا یہ گناہوں کو مٹاتا ہے، قیام الرجل فی جوف اللیل یبتغی وجہ اللہ، اور رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے سر جھکانا اور نماز پڑھنا اور رونا دھونا، یہ جنت کے دروازے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، ان شیتا امباتوں کا براس العمر و عمود ہی و ذروت سنا میں ہی، اگر تو کہے تو میں تمہیں اس سارے اعمال کا جو سرا ہے وہ بتاؤں، اور اس کا جو ستون ہے وہ بتاؤں، اور اس کی چوٹی بتاؤں، کہا جی وہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا، اما راس الامر فالاسلام، کہ چوٹی تو اسلام ہے، وہ عمودہ السلام، اور نماز اس کا ستون ہے، وہ ذروت السلام، اور اس میں سب سے اوپر کی چیز ہے، الجہاد فی سبیل اللہ۔ تو سارا دین آ گیا، سارا دین آ گیا۔ اب آپ نے کہا، ان شیتا امباتوں کا بے ملا کے ذالک کا کل، اب اگر تو کہے تو میں تمہیں اس سارے کا خلاصہ بتاؤں، اگر تو کہے تو میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں، اسلام بھی آ گیا، جہاد بھی آ گیا، نماز بھی آ گئی، حج بھی آ گیا، روزہ بھی آ گیا، تہجد بھی آ گئی، نماز بھی آ گئی، زکات بھی آ گئی، توحید بھی آ گئی، شرک سے بچنا بھی آ گیا، پورا اسلام آ گیا. پھر آپ نے کہا ان شیتا امباتو کب ملا کے ذالک کا کل، اب اگر تو کہے تو میں تمہیں سارے کا خلاصہ بتاؤں، یعنی پورے دین کا خلاصہ بتاؤں. تو حضرت معاذ نے دیکھا دو آدمی آ رہے ہیں آپ کی طرف، تو ان کو خیال ہے یہ تبوک سے واپسی کا واقعہ ہے، تبوک سے واپسی ہو رہی، یہ حدیث ساری بڑی کتابوں میں موجود ہے. تو حضرت معاذ نے کہا وہ یہ آ رہے ہیں کہ میری بات بیچ میں نہ رہ جائے، تو میں نے جلدی سے کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ تو فاحوا باصبعی، مجھے دیکھو سارے، دیکھ رہے ہو، اپنے زبان باہر نکالی، زبان باہر نکالی اور اس کو یوں پکڑا کہ معاذ پورے دین کا خلاصہ یہ زبان ہے، اور یہی بے قابو ہے، دل کہاں سے جڑے، سارے دین کا خلاصہ ان شیتا امباتک بملا کے ذالک کل، سارے کا خلاصہ اگر تو کہے تو میں بتاؤں، جی بتائیں، یہ زبان اس پر قابو پالو تو پورا دین تمہارے قابو میں آ گیا، اور اگر یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئی تو سارا دین تمہارے ہاتھ سے نکل گیا. محبتوں کو توڑنے والی بھی زبان ہے، اور محبتوں کو باقی رکھنے والی اور بڑھانے والی بھی زبان ہے. زبان کا میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے. یہ ہماری بسیں ہوتی ہیں نا، بسیں اس کے پاکستان میں، ان کے پیچھے بڑے فضولیات لکھی ہوتی ہیں، لیکن ایک دفعہ ایک جملہ بڑا مزیدار مجھے دیکھنے، جب نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویٹ ٹور چکوری جی. چکوری بڑا خوبصورت، چکور ایک پرندہ ہے، بڑا خوبصورت ناز نقل سے چلتا ہے. تو نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویٹ ٹور چال، دیکھو چال چکوری کی. جب وہ تھوڑی پرانی ہوتی تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں. جب وہ تھوڑی اور پرانی ہوتی پھر لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. جب اور پرانی ہو تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگم. اور رنگ روغن ہو کے دوبارہ آ جائے تو لکھا ہوتا ہے وقت نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. یہ چونکہ میں پھرا بہت ہوں سڑکوں پہ، تو پھر بسوں کے پیچھے پڑ 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 یہ ترتیب میں نے قائم کی. تو ایک دفعہ ایک بس کے پیچھے لکھا ہوا تھا ایک گول، وہ بڑا پسند آئے، لکھا تھا دل برائے فروخت، دل برائے فروخت. نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. واہ، پورے دین کا خلاصہ لکھ دیا کسی نے بس کے پیچھے، دل برائے فروخت، قیمت ایک میٹھا بول. ہائے ہائے، ڈان ڈپٹ تو ہے ہی نہیں، تنقید تو ہین تو ہے ہی نہیں. جب اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اگر میرے محبوب تیرے مزاج میں ڈان ڈپٹ ہوتی یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کوئی کام ہے، یہ کوئی کام ہے، یہ کوئی سلیقہ ہے، یہ کوئی طریقہ ہے، تو پھر کیا ہوتا، لن فضو من حولک، تو تیرے ساتھی تمہیں چھوڑ جاتے. کون؟ اصحاب، نبیوں کے بعد سب سے پاکیزہ ہستیاں کبھی بھی چھوڑ جاتی. تو بھائیو، آپس کی محبت کو باقی رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا دعوت کے باقی اعمال ضروری ہیں. سارے اعمال ہوں اور محبت نکل جائے تو دل پھٹیں گے، دل پھٹیں گے تو محمد بن مسلمہ کی تلوار ٹوٹ گئی، تمہارے گشت کیا کام کریں گے؟ محمد بن مسلمہ کی تلوار ٹوٹ گئی. تو بھائیو، چوتھے نمبر کی بڑی کمی ہے، بہت کمی ہے. جس چیز کی دعوت چلتی ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے. اللہ کا فضل ہے، یقین کی دعوت چلی، یقین والوں کا ایک مجمع تیار ہو چکا، عبادات کی دعوت چلی، عبادات کا ایک مجمع تیار ہو چکا، اخلاق کی دعوت نہیں چلی، اخلاق سے ہم خالی ہیں. پورے دین کی خوبصورتی حسن اخلاق ہے، پورے دین کا جمال اور زیب و زینت وہ چوتھا نمبر ہے، وہ مکارم اخلاق ہیں. سارے دین کی بنیاد عبادات ہیں اور اس کی چھت اچھے اخلاق. ڈیوزبری کی مسجد کی ایک بنیاد ہے جس پر یہ ڈھانچہ کھڑا ہوا، اور یہ ڈھانچہ کھڑا ہو کر چھت نہ پڑتی تو یہ اجتماع یہاں نہ ہوتا. چھت کی وجہ سے ہم نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو دین کے لیے جو چھت ہے وہ عالی اخلاق ہیں، وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ درگزر کرنا ہے، وہ معاف کرنا ہے، وہ زبان پہ قابو پانا ہے. آپ نے فرمایا ابو ذر اللہ انبئک بعملین خفیف مؤونتهما عظیم اجرهما والذی نفسی بیده لم یأت ثقلان بمثلهما. ابو ذر تمہیں دو کام بتاؤں، کرنے میں بڑے آسان، اجر میں بہت زیادہ، اور ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن یہ دو کام کوئی دکھا نہ سکے گا اللہ کو، ان بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو یہ دکھا سکیں گے. تو آپ نے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا؟ تو آپ نے کہا ایک اپنی زبان پہ قابو پانا اور ایک اچھے اخلاق. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے زبان پہ ایسا قابو پایا کہ پورا پورا مہینہ گزر جاتا تھا منہ ہاں بھی نہیں کرتے تھے، چپ، پورا پورا مہینہ ایک لفظ زبان سے نہیں نکالتے تھے، ایسا زبان پہ قابو پایا. تو بھائیو آپس کی محبت کو بڑھانا ہے تو ایک دوسرے کی کمیوں کو چھپانا سیکھو، ایک دوسرے کے عیب بولنا بند کر دو. فاعف عنہم، چھپاؤ. میرے نبی کے سامنے آ رہے ہیں مائز اسلمی، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کریں. تو دیکھو آپ نے منہ کر، چلے جاؤ، کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا. وہ یہاں سے اٹھ کے یہاں آتا ہے، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کرو. تو آپ نے منہ یوں کر لیا، تو کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا. وہ یہاں سے اٹھ کے یہاں آتا ہے، یا رسول اللہ میں نے کیا ہے، تین دفعہ ہو گیا. پھر آپ نے کہا کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا. وہ یہاں سے یہاں آتا ہے، میں نے کیا ہے، چار دفعہ ہو گئی، یا چار گواہ ہوں، یا چار دفعہ اقرار ہو. ٹھیک ہو گئے، چار دفعہ اقرار ہو گیا کہ میں نے کیا ہے، تب حد لگنی ہے، پتھر مارنے ہیں. تو آپ نے بچانے کی تدبیر کی. او بھائی یہ دیکھو نشے میں تو نہیں ہے، اگر ایک آدمی میں کہہ دیتا نشے میں ہے تو آپ اٹھا دیتے. لوگوں نے کہا نہیں جی نشے میں نہیں ہے. اوفو، پھر آپ نے ایک اور تدبیر اختیار کی. او بھائی یہ پاگل تو نہیں ہے، کوئی کہہ دیتا پاگل ہے تو آپ اسے بھگا دیتے. کہ نہیں جی پاگل بھی نہیں ہے. پھر آپ نے کہا اچھا بھائی اللہ کے حکم کو پورا کرو. پھر آپ نے ثابت بن حضال سے فرمایا لو سترتہو بسکت، کاش تو اسے اپنی چادر میں چھپا لیتا اور میرے پاس نہ لاتا. کیا مطلب اس کا؟ جب ان سے گناہ ہوا تو یہ گئے ابو بکر صدیق کے پاس کہ ابو بکر یہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا چپ کر، توبہ کر، اللہ معاف کرے. تو پھر بے قراری ہے، چین نہیں آ رہا، تو گئے عمر رضی اللہ عنہ، عمر یہ ہو گیا، انہوں نے کہا چپ کر، توبہ کر، اللہ معاف کرے. تو پھر یہ چلے گئے ثابت بن حضال کے پاس، ثابت مجھ سے یہ ہو گیا، انہوں نے کہا جا اللہ کے نبی کو بتا دے. تو آپ نے گلا دیا ثابت بن حضال کو لو سترتہو بسوک، تو نے وہ کیوں نہ کیا جو ابو بکر اور عمر نے کیا تھا، کیوں بھیجا تھا میرے پاس؟ کمیاں دیکھنا، کمیاں بتانا، تبلیغ اپنی اصلاح کے لیے ہے، اوروں کی اصلاح اللہ کے، میری بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن بھائی ہم تو شروع شروع میں 70 میں 3 چلے لگے، 71 میں تو یہ سنتے بھائی اپنی اصلاح کے لیے نکلو. سارے عالم کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، نیت اپنی اصلاح کی کرو. لیکن اب اوروں کی اصلاح کی نیت پڑ گئی. مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک دفعہ میں نے عرض کیا کہ آپ کو کچھ حالات سنانے ہیں، تو وہ شیطان نے یہ دماغ میں بٹھا ہوا تھا کہ بھائی اوروں کی اصلاح ہو جائے، ہم تو اس لیے سناتے ہیں بزرگوں کو کہ اوروں کی اصلاح ہو جائے اور اپنے اصلاح سے غافل. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیر ہم کے چاک تو پہلے رفو کر لے. تو مولانا سعید خان صاحب فرمانے لگے بیٹا میں کسی کے حالات سنا نہیں کرتا. یہ تو ایک دم کرنٹ لگا کہ یہ پہلے بزرگ دیکھیں جو کہہ رہے میں کسی کے حالات سنا نہیں کرتا، ورنہ ہر کوئی سنتا تھا، ہمیں شے مل گئی. میں نے دوبارہ کہا، مجھ سے بہت محبت فرماتے تھے، میں نے دوبارہ کہا جی بہت ضروری ہے. کہ بیٹا میں سنا نہیں کرتا. میں نے تیسری دفعہ کہا تو فرمانے لگے اگر تمہیں زیادہ ہی زور چڑھا ہوا ہے تو حضرت جی کو لکھ دو مولانا انعام صاحب کو، میں نہیں کسی کی کمیاں سنتا. اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں سب 12 سال مجھے ساتھ رہنے کا موقع ملا. اونچا سنتے تھے تو کان میں وہ ٹوٹی ہوتی تھی، آگے وہ آلہ ہوتا تھا، تو ایسے کر کے بیٹھا کرتے تھے، ایسے کر کے تو آلہ یہاں ہوتا تھا. تو میں کبھی ادھر بیٹھا ہوا میں دیکھتا تھا کہ اگر کوئی ایسا زوردار آدمی ہمارے جیسا وہ تو ٹوک دیتے تھے کب، ان کی محفل میں میں نے کبھی غیبت نہیں سنی کسی کی، مولانا کی محفل میں کسی کی برائی نہیں ہوتی، مولانا کی محفل میں میں تمہیں کیا بتاؤں، میں تمہارے سامنے اپنا فخر کیا سناؤں، اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے۔ میں نے کتابوں کو زبانی یاد کیا، میں نے جب پڑھا تو پاگلوں کی طرح پڑھا، پاگلوں کی طرح، لیکن اللہ کی قسم مجھے اخلاق کا پتہ نہیں تھا، اخلاق کیا ہوتا، یہ بہت مشکل چیپٹر ہے۔ میں نے مولانا سعید خان صاحب کو دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ اخلاق بھی دین کا حصہ ہے، اسے پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ اور اخلاق کسے کہتے ہیں، اس بندے کو دیکھ کے پتہ چلا کہ اخلاق کیا چیز، حالانکہ کتابیں اب تو بھول گئی ہیں، لیکن اسے شروع شروع میں زبانی یاد تھی، پوری پوری کتاب یاد ہوتی تھی مجھے، لیکن اخلاق کا پتہ نہیں تھا۔ مشکل ترین چیپٹر ہے اسلام کا، ان کو دیکھا تو پتہ چلا کہ اخلاق کیا چیز۔ شادی ہوئی، پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر کی زندگی کیا ہوتی ہے، تو جو سختی کی توڑ پھوڑ دین کے نام پہ جہالت تبلیغ والوں کے گھر میں ہو رہی ہوتی، کہ معاشرت کا دین سیکھا ہی نہیں، صرف گشت کرنا تو دین نہیں ہے، صرف دعوت دینا تو دین نہیں ہے، تو اب پتہ ہی نہیں تھا گھر کا دین ہوتا کیا ہے۔ تو پہلے 3 سال میں نے اپنے گھر میں بہت سختی کی، پتہ ہی نہیں تھا، اسی کو دین سمجھ کے کر رہا تھا۔ 1986 میں مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ 2 ہفتے کے لیے میرا سفر ہوا، 1985 میں وہ سعودیہ سے ان کو ان سے جنسیت واپس لینے کی نیشنلٹی اور ان کو وہاں سے بھیج دیا گیا، تو پاکستان تشریف لے آئے۔ میں تو سمجھتا ہوں اللہ نے میرے اوپر احسان کیا، جو مجھے یہ چیپٹر بتانا تھا کہ زندگی میں کتنا بڑا خلا ہے، چونکہ اخلاق کی بات مدرسوں میں بھی نہیں ہوتی، میں مدرسے میں پڑھاتا بھی ہوں، تبلیغ میں جاتا بھی ہوں، مدرسے میں پڑھا بھی ہے جی، لیکن یہ چیپٹر نہیں بیان ہوتا اتنی تفصیل سے، جس تفصیل سے یقین بیان ہوتا ہے تو یقین وجود میں آ گیا، جس تفصیل سے تبلیغ ہمارا کام ہے بیان ہوتا ہے تو اس کے کام کرنے والے وجود میں آ گیا، اتنی ہی تفصیل کی ضرورت تھی اخلاقیات کی، وہ نہیں ہوئی۔ 2 ہفتے لگا کے جب میں واپس آیا، 3 دن کے بعد میری بیوی نے کہا تمہارے اندر بہت تبدیلی آ چکی۔ تو مولانا یوں بیٹھے ہوتے تھے تو کچھ زوردار آ جاتا تھا نا، جس کو روک نہیں سکتے تھے کہ بھائی کسی کی بھی بند، ہمیں تو ٹوک دیتے، تو میں دیکھتا تھا وہ بٹن بند کر دیتے تھے، وہ بٹن ہوتا نا جسے سن، تو ایسے بند کر دیتے تھے، یوں کر کے بیٹھے رہتے تھے، وہ اپنے لگا ہوتا تھا ان کو ایک لفظ نہیں سنائی دیتا۔ بڑوں کے ذمے ہوتا ہے چھوٹوں کو سمجھنا، وہی شکایات سننا شروع کر دیں تو پھر آگے گاڑی کیسے چلے۔ تو پھر مولانا نے مجھے خط لکھوا، ایک دفعہ میں نے مولانا سے کچھ پوچھا تو فرمانے لگے مجھے نا تم خط لکھا کرو، اس وقت مدینے میں تھے، مجھے خط لکھا کرو کہ جب میں خط لکھواتا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی طرف سے فیضان ہوتا ہے، ان کے جو خطوط چھپے ہوئے ہیں وہ آپ پڑھو، اس میں تبلیغ کا علم بھرا ہوا ہے۔ مجھے خط لکھوایا، اس کا مضمون یہ تھا، مجھے حرف بحرف یاد، بندہ برس رہا برس کی ٹھوکریں کھانے کے بعد، برس رہا برس سالوں سال ٹھوکریں کھانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اپنے ساتھیوں کی کمیاں اپنے بڑوں کو نہیں سنانی چاہیے، اپنے ساتھیوں کی کمیاں اپنے بڑوں کو نہیں سنانی چاہیے، اس لیے کہ آج کل کے بڑے ایسے بڑے نہیں ہیں، کہ کسی کی کمی سن کر بھی اس سے محبت کرے، کسی کی کمیاں سن کر بھی اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کریں جیسا پہلے کرتے تھے۔ تو اس سے میں نے اپنے ساتھیوں کا نقصان ہوتے تو دیکھا ہے، نفع آج تک نہیں دیکھا۔ تمہیں کسی کی کمی نظر آئے تو خود اس سے تعلق بناؤ اور اس سے بات کرو، اگر وہ تمہاری بات لے لے ٹھیک، نہیں لے تو اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو اور اس کے لیے دعا کرو۔ کتنا بڑا اصول بتایا، آج کل کے بڑے ایسے بڑے نہیں ہیں کہ کسی کی کمی سن کر بھی اس سے محبت کرے۔ عبداللہ بن مسعود سے کہا گیا حضرت آپ کی محفل میں ایک نوجوان بیٹھتا جو شرابی ہے، اچھا اس کے ایک عیب کی وجہ سے باقی خوبیوں سے نظریں ہٹا لوں؟
اس کے ایک عیب کی وجہ سے باقی خوبیوں سے نظریں ہٹا لوں. چلو آج کل کے بڑے ایسے بڑے نہیں ہیں تو میں تمہیں کسی بڑے کی کمی دل میں نہ آئے, میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث سنا دیتا. میرے نبی نے فرمایا مجھے میرے ساتھیوں کی کمیاں نہ بتایا کرو, میں نہیں چاہتا کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں غبار پیدا ہو. لو یہاں بڑوں کی بات آ رہی ہے, یہاں تو میرا نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے ساتھیوں کی کمیاں نہ سناؤ. یہ جو ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں بڑوں کے, ان کی بڑی ذمہ داری ہوتی, کیونکہ ان کی ایک غلط بات کہیں سے کہیں نظام کو توڑ دیتی ہے اور ان کی ایک صحیح بات کہیں سے کہیں نظام کو آگے پہنچا دیتی. دو موقع میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا کردار. آپ نے فرمایا صلح ہو گئی ہے, احرام کھول دو, سر منڈا دو, کوئی بھی نہیں اٹھا, سب بیٹھے. اتنا غم تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ اندر گئے اور کہنے لگے ام سلمہ یہ کیا ہو, یہ بات ہی نہیں مان رہے, میں کہہ رہا ہوں سر منڈا, کوئی اٹھا ہی نہیں. اگر ام سلمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑے نافرمان ہیں, بڑے گستاخ ہیں, تو صفایا ہو جاتا ان سب کا. اللہ کے نبی متاثر ہو کر تشریف لائے ہیں کہ میری بات نہیں مانی جا رہی. اس تاثر کو اگر بڑھا دیتی ہوں ام سلمہ تو ان لوگوں کی تباہی کر جاتی. میں قربان جاؤں, ساتھ رہنے والوں کی ذمہ داری سمجھائی گئی ہے کہ بڑوں کے ساتھ رہنے والوں کے کیا آداب ہیں. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ آپ کے جان نثار ہیں, ان پر صدمہ ہے, انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ ایسا کریں آپ باہر جا کے سر منڈائیں, آپ کو دیکھ کے سارے منڈانا شروع کر دیں. اللہ کے نبی اٹھے باہر گئے اور جا کر نائی کو بلا کے, نائی کو بلایا اور سر منڈانا شروع کر دیا. ان کو دیکھ کر سارے صحابہ اٹھے اور ایک دوسرے کا سر صاف کرنے لگے اور معاملہ صاف ہو گیا. ایک دوسرا موقع بتاتا ہوں. اب فتح مکہ پر جا رہے ہیں, راستے میں عثمان کے قریب آپ کے دو عزیز آئے, ایک عبداللہ بن ابی امیہ, یہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں, ایک ابو سفیان بن حارث. ایک ابو سفیان بن حرب ہیں, وہ الگ ہیں, وہ جو جنگوں میں لڑے. ابو سفیان بن حارث ہیں, یہ آپ کے تایا کے بیٹے ہیں. ان دونوں نے اندر اطلاع بھجوائی کہ ہم توبہ کرنے آئے ہیں اور کلمہ پڑھنے آئے ہیں. تو آپ نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں, زبان کا بول تو نبی کا دل زخمی کر دیتا ہے, میری کیا اوقات ہے, آپ کی کیا اوقات. ناپ تول کے بولو بھائیو, ناپ تول کے بولو. میرے نبی نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابو سفیان وہ ہے جو میرے بارے میں برے برے شعر کہا کرتا تھا, طائف کے پتھر کھائے, طائف کے پتھر کھائے. جب وہ کلمہ پڑھنے آئے تو ان کا استقبال کیا, اور ابو سفیان تایا کا بیٹا ایک پتھر نہیں مارا, ذرا زبان سے پتھر مارے ہیں, زبان سے. وہ ایسے جگر کے پار ہوئے ہیں کہ آپ نے کہا میں ان کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا. ابو سفیان وہ ہے جو میرے بارے میں شعر کہا کرتا تھا, اور عبداللہ وہ ہے پھوپھی کا بیٹا جس نے مجھے حرم میں کہا تھا آسمان پہ چڑھ جا, چار فرشتے لے کر آ, ان کے ہاتھ میں پیپر ہونا چاہیے, پیپر پہ اللہ کی سٹیمپ ہونی چاہیے اور اوپر لکھا ہونا چاہیے کہ یہ میرا نبی ہے, یہ کر کے دکھا, اور اگر تو یہ بھی کر دے تو میں تمہیں نبی نہیں مانوں گا. تو آپ نے کہا میں نہیں ان کو ملنا چاہتا. اوے زبان کا بول نبی کے دل پہ یہ اثر کر گیا, تم میرے دل توڑنے کی بات کرو گے, میں تمہارے دل توڑنے کی بات کروں گا تو دل پہ اثر کیسے نہیں ہوگا. یہاں پھر ام سلمہ کا کردار سامنے آتا. اگر وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہیں ہی ایسے, یہ ہیں ہی ایسے, تو میں اپنے مدوں میں واقعہ سنا. مجھے شوق, اللہ نے مجھے عربی کا ذوق دیا, سلیقہ عالم تو میں کوئی نہیں لیکن عربی کے ساتھ میرا ذوق ضرور ہے. تو پہلے ترجمان دو ہوتے تھے, دو ترجمان, ایک سنتا تھا ایک کرتا تھا, پھر وہ سنتا تھا دوسرا کرتا تھا. سمجھے, سب سے پہلے میں نے شروع کیا سننا کرنا, سننا کرنا. اتنا اللہ نے مجھے مرکہ دیا تھا کہ میں سنتا بھی تھا کرتا بھی تھا, سنتا بھی تھا کرتا بھی تھا. تو شروع میں ایسا ہوا کہ پورا وہ نہیں تھا تجربہ, تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا ایک بیان کا ترجمہ غلط ہو گیا مجھ سے. تو جب بیان ختم ہوتا ہے ایک عرب نے حضرت جی سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے تو نہیں کہا. وہ عرب کہنے لگا آپ کے مترجم نے تو کہا. ان کو کون ہے ترجمان؟ بلاؤ اسے. خیر مجھے اوپر ممبر پر ہی بلا لیا. رائن اجتماع اثر کے بعد نکاح ہو رہے تھے تو حضرت جی نے فرمایا بھائی یہ کس نے کہا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا. اور میں اتنا حضرت جی کا روح میں تو سہم کے چپ. تو پیچھے سے ایک بزرگ بولے جی پتہ نہیں اور کیا کیا کہا غلط کیا ہو. اس کی کڑواہٹ میں آج بھی اپنے اندر سے نہیں نکال پائے. حضرت پتہ نہیں اور کیا کیا غلط کیا ہو. تو جو سب نے مجھے رگڑا دیا جو رگڑا دیا چپ. اہ نہ کر لبوں کو عشق ہے دل لگی نہیں. صرف ایک ہستی تھی جس نے مجھے تسلی دی. کسی نے تسلی نہیں دی. ابراہیم عبدالجبار صاحب رحمت اللہ علیہ کراچی کہنے کے بھائی طارق جمیل گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں تو اس کی مٹھاس میں آج تک نہیں بھولا. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہاں یہ کہتی کہ یا رسول اللہ یہ ہیں ایسے یہ ہیں ایسے. ہو 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 تو گئے تھے جہنم میں. تو میں ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ ایک آپ کی پھوپھی کا بیٹا آیا ایک آپ کے تایا کا بیٹا. آپ تو غیروں پر اتنا رحم کھاتے ہیں یہ تو آپ کے اپنے آپ ان کو معاف کر. ایک دوسرے کی کمیاں پکڑنا آگے بتانا ادھر بتانا ادھر بتانا محبتیں کہاں باقی رہیں گی؟ دل پھٹیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا. تو آپ نے ایک دم آپ کی طبیعت پہ جو اثر تھا وہ ظاہر ہو گیا. ام سلمہ کی بات ہے آپ نے کہا بلا لو. دونوں کو بلایا بیعت فرمایا کلمہ پڑھایا ان کے لیے جنت ہو گئی ام سلمہ کے ایک بول کی وجہ سے. اور پھر جب اس کے فوراً بعد تو حنین کی جنگ ہوئی تو 12,000 کا لشکر بھاگا ہے اور 18 آدمی ساتھ رہ گئے آپ کے ساتھ 18 پکی صاحب بھاگ گئے 18 رہ گئے. ان 18 میں ابو سفیان بن حارث بھی تھے جو آپ کے خچر کی لگام پکڑ کے ساتھ کھڑے تھے. تو بھائیو چوتھے نمبر کی کمی نے بہت دکھ پہنچائے بہت دکھ پہنچائے. تیسرا آپس میں نہیں ہے یہ گھر میں بھی ہو. بیوی سے بھی محبت ہو حسن سلوک ہو بچوں کے ساتھ بھی محبت ہو حسن سلوک ہو گھر میں شد ہو. میرے نبی سے بڑھ کر کون ہو کائنات کا دکھ لینے والا درد لینے والا غم لینے والا. دو روایتیں ایک ہندو بن ابی حالہ سے ہے ایک ہم عائشہ سے ہے. ہندو بن ابی حالہ سے پوچھتے ہیں حضرت حسن کہ اللہ کے نبی کیسے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں بڑے غمگین بڑے متفکر والے دائم الاحزان متواصل الفکر بڑے غمگین بڑے فکر والے. ٹھیک ہوگی بات. یہی بات حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں عروہ بن زبیر کہ اللہ کے نبی گھر میں کیسے تھے؟ وہ کہتی ہیں ضاحکاً متبسماً بڑے ہنسنے والے بڑے مسکرانے والے. دو کیفیتیں ایک کہہ رہے ہیں بڑے غمگین دوسری کہہ رہی ہیں بڑے ہنسنے والے. ایک کہہ رہے ہیں بڑے فکر مند اور دوسری فرما رہی بڑے خوش باش. یہ فرق کیسے ہے کہ جب آپ مسجد میں ہیں اور کام کا بوجھ ہے تو آپ فکر مند ہیں پریشان ہیں جب آپ گھر میں ہیں تو آپ ایک خامد ہیں آپ ہنس بھی رہے ہیں مسکار افز رہے ہیں محبت بھی فرما رہے ہیں بچوں سے کھیل رہے ہیں بچوں کو لائن میں کھڑا کر دیتے حسن حسین عبداللہ عبداللہ بن جعفر جعفر بن ابی طالب کے بیٹے ان کو ایسے کھڑا کر دیتے پھر کہتے ہاں بھائی جو مجھے پہلے ہاتھ لگائے گا اس کو انعام ملے گا. تو وہ سارے بھاگتے بچے کوئی آپ کے گود میں گرتا کوئی سر پہ چڑھتا کوئی کمر پہ چڑھتا. یہ میرے نبی کی محبت. اور بتاؤں عجیب اس سے آپ کہتے حضرت فاطمہ کے گھر میں آتے این اللکا این اللکا وہ شرارتی بچے کدھر ہیں شرارتی بچے کدھر ہیں حسن حسین. تو وہ حضرت فاطمہ کو یا رسول اللہ بھیجتی ہوں تیار کر کے بھیجتی ہوں. تو جب وہ بھاگے بھاگے آتے تو آپ بچوں کے سامنے ایسے ہو جاتے پھر کہتے میری کمر پہ چڑھ جاؤ. دونوں کو اپنی کمر پہ چڑھا لیتے اور کمرے میں چکر لگاتے پھر فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے تمہارا اونٹ کیسا ہے یہ بھی گھر کی تعلیم ہے، صرف فضائل اعمال نہیں تعلیم. چھوٹ چھوٹوں کو بٹھایا تھا، ٹوپیاں پہنا کے وضو پرواش، یہ کوئی طریقہ ہے؟ ذہن سازی کا نام تعلیم ہے، صرف فضائل اعمال کا نام تو تعلیم نہیں ہے. چکر لگا رہے ہیں، تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب کی بیٹی، ان کو اٹھایا ہوا ہے اور فرض نماز پڑھا رہے ہیں. نفل نہیں، کیا کہہ رہا ہوں، نفل نہیں، فرض نماز میں یہاں بٹھایا ہوا اور نماز پڑھا رہے ہیں. اور رکوع میں جا کے ان کو اتارتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پھر اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. سب سے بعد میں ہمارے ساتھی تھا، سارے گھر میں تعلیم کروا رہا، اس کا چھوٹا بچہ کچھ 3-4 سال کو، آ کے باپ سے لپٹ کر دیا، یہ تھپڑ مارا، بولو یہ تعلیم ہو رہی ہے، مذاق نہیں ہے، چھوٹا بچہ رو رو اس کا برا حال ہو گیا، یہ گھر کی تعلیم ہو رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ابھی سے تبلیغی بنانا. گھر کی تعلیم تو محبت ہے، گھر کی تعلیم اظہار محبت ہے. اب حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں، مجھے پتہ چل جاتا جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے نا، مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ کہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا، تو کہتی ہے ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم. اور جب تو میرے سے خوش ہوتی ہے، پھر تو کہتی ہے ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم. لا احجر الا اسمک یا رسول اللہ، میرے دل میں اس وقت بھی محبت ہوتی ہے سر، میں تو لاڈ میں آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں، ابراہیم کا نام دیتی ہوں. یہاں کا ماحول عجیب ہے، تو بچوں میں وہ اطاعت نہیں ہے، تو اگر آپ سختی کرو گے تو تباہ ہو جائیں گے. بیوی ہے، بچے ہیں، جو حسن اخلاق باہر ہے اس سے 10 گنا 100 گنا اندر کی ضرورت. ایک جگہ میں گیا تو وہاں ہمارے ساتھی تھے، ہماری ذمہ دار جماعت تھی، اس کے ساتھی تو فوت ہو گئے، تو ان کے بچوں کے پاس میں ٹھہرا. تو وہ شروع میں بڑے ڈرے ہوئے تھے کہ قدر مولانا طارق جمیل آ رہے ہیں، کیا ہوگا. تو میں بڑا بے تکلف ہو کے ان کے ساتھ رہا. تو 2 دن کے بعد اس کا بڑا بیٹا کہنے لگا، مولانا اگر ہمارا باپ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی کرتا جیسے آپ نے کیا تو ہم تبلیغ میں لگ جاتے. ہمارا باپ اوروں کے پاؤں پکڑتا تھا، ہمیں جوتے مارتا تھا، اوروں کے آگے ہاتھ جوڑتا تھا، ہمیں ڈنڈے مارتا تھا. اس نے ہمیں مار پٹائی سے تبلیغی بنانا چاہا، نہ ہمارے پاس دین رہا نہ تبلیغ رہی، کچھ بھی نہیں رہا. کہ ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ ہمارا باپ لوگوں کی تو منتیں کرتا ہے، شرابیوں زانیوں کے ہاتھ جوڑتا ہے، پاؤں پکڑتا ہے، اور ہم اولاد ہیں، ہم ذرا نماز میں سستی کریں تو مار مار ہمارا حشر کر دیتے. گھر وہی محبت گھر میں بھی ضروری ہے، حسن سلوک سے. میں مولانا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ، تو ایک کراچی کے تاجر آئے، چھوٹا بچہ صاحب، کہ جی یہ میرا بیٹا ہے، دعا فرمائے اللہ اس کو عالم بنائے. اس سے پہلے ہمارا بھی یہ ذہن تھا کہ تبلیغ میں لگے بچوں کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، یہ ذہن تھا. میں ادھر بیٹھا تھا الٹے ہاتھ، مولانا ادھر سیدھے ہاتھ پر سے، تو اس سامنے سے آئے، حضرت جی میرا بچہ ہے، دعا کریں اللہ اس کو عالم بنائے. تو آپ نے فرمایا اللہ آپ کے بیٹے کو نیک بنائے. تو مجھے خیال آیا تو اس نے کہا عالم بننے کی دعا کرو، یہ کہہ رہے ہیں نیک بنے. تو میرے اندر میں یہ ایک سوال اٹھا، تو اس پر مولانا خود ہی بول پڑے تھوڑی دیر بعد کہ اللہ نے ہمیں اولاد کے بارے میں جو دعا سکھائی ہے وہ ہے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. عالم اولاد کی دعا نہیں فرمائی، نیک اولاد کی دعا بتائی ہے. دیکھو بھائی، نیک بننا فرض ہے، عالم بننا مستحب ہے. آج کے دور میں عالم بننا مستحب ہے، پورا علم، ہاں دین کا علم جو میرے لیے ضروری ہے وہ سیکھنا تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، جس کی تبلیغ میں دعوت دی جا رہی. تبلیغ کی دعوت یہ نہیں کہ بچوں کو عالم بناؤ، تبلیغ کی دعوت ہے کہ ہر مسلمان اپنے اپنے شعبے میں اپنی ضرورت کا جو فرض علم ہے اس کو سیکھے. تو فرمایا بھائی عالم بننا تو مستحب ہے اور نیک بننا فرض ہے. تو اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اب یہ نیک اولاد کا تحفہ. تو کتنا میرے دل دماغ میں ہلچل مچی، مجھے وہ سین نظر آنے لگے، اب اپنے ساتھیوں کے بچوں ہیں جنہوں نے، جن کو زبردستی ساتھیوں نے مدرسے میں ڈالا عالم بنانے کے لیے، وہ ایسے باغی بنے کہ دین سے بغاوت کر کے. نیک بنانا ضروری ہے، عالم بنانا نہیں، تبلیغ والے بنیں، علم والے بنیں، یہ تو میرے رب کی عطا ہے، اللہ جس کو دے دے، ہمارے ذمہ ہے کہ وہ نیک بنیں، صالح بنیں، آگے ان کے نصیب میں ہے تو اللہ ان کو علم بھی دے دے گا، اور جو تربیت ماں باپ کے ذمہ ہے وہ کسی اور کے ذمہ نہیں ہے، ماں کو کیوں فارغ کر کے گھر بٹھایا گیا ہے، اور میاں بیوی کی محبت ہے، واحد محبت ہے جس کو دیکھ کے اللہ خوش ہوتا ہے، کہ جب میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے اللہ خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ میاں بیوی میں محبت ہوگی تو اگلی نسل میں وہ محبت منتقل ہوگی اور اگلی نسل نیک صالح ایمان والی پیدا ہوگی، اگر میاں بیوی میں ٹکراؤ شروع ہو گیا، آپ نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب ناجائز طور پہ طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، ایک گھر کو بچانا کتنا ضروری ہے، حضرت علماء فرماتے ہیں کہ اگر آدمی یوں کہے کہ انشاءاللہ میرا یہ پلاٹ مسجد کے نام وقف ہو تو وہ پلاٹ وقف ہو گیا، اب یہ لے نہیں سکتا، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو یہ پلاٹ وقف، اور اللہ چاہتا ہے تو اللہ کے نام پہ دو تو وہ ہو گیا، ہو گیا ٹھیک ہے، اب ایک آدمی یوں کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو تین طلاق، تو علماء کہتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے کہا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو تین طلاق، تو اب یہ طلاق اس لیے نہیں پڑی کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کوئی اپنا گھر اجاڑے، تو گھروں کی معاشرت یہ پورا دین ہے، پورا دین ہے، اس پر پوری پوری سورت نساء، سورت تحریم، سورت طلاق، سورت مائدہ، یہ گھر کی زندگی سے بھری پڑی، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، بیویوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، ایک نوجوان تبلیغ میں لگا اور گھر میں ٹکراؤ شروع ہو گیا، کیونکہ وہ تبلیغ میں لگتے ہی جاتے ہی ٹیلیویژن توڑ دو گئے، تو نے پردہ کرنا ہے، تو نے کسی کے سامنے نہیں جانا ہے، اب وہاں لڑائی اور ہنگامہ شروع ہو جاتا، تو پھر ہر چیز تدریجن آتی ہے، دھیرے دھیرے آتی ہے، آہستہ آہستہ آتی ہے، ایک دم تو آنے سے کرنے سے ہنگامہ شروع ہو جاتا، تو وہ میرے پاس آ گیا، کہا جی وہ تو میری اور بیوی کی بڑی لڑائی ہو گئی ہے، مہربانی کرو کوئی وظیفہ بتاؤ، میں نے کہا وظیفہ بیویوں پہ اثر کرتا ہی نہیں، تو کہنے لگا پھر کیا کروں، میں نے کہا تم ایسا کرو جو اللہ کے نبی کرتے تھے، اب حضرت عائشہ کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گوشت بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے کھاتے تھے، اور اب بڑا بڑا گوشت تھا، تو حضرت عائشہ ایسے گوشت کا ٹکڑا کھاتے اور اس کو ایسے دانتوں سے کاٹتی تھی، پھر سارا دفاع نہیں سکتی تھی، پھر نیچے رکھا، پھر روٹی کا لقمہ اٹھا، تو اللہ کے نبی وہی ٹکڑا اٹھا لیتے تھے، تو جہاں سے حضرت عائشہ نے کاٹا ہوتا تھا ان کو دکھا کر وہاں سے ایسے ایسے کاٹتے تھے، پھر بڑے بڑے پیالوں میں پانی ہوتا تھا تو حضرت عائشہ اٹھا کے پانی پیتی، تو جہاں اما عائشہ رضی اللہ عنہ جہاں سے پیتی وہیں سے اللہ کا نبی عائشہ کو دیکھا کر وہاں سے پیتے تھے، وہاں ہونٹ رکھتے تھے اور بٹھا کے، اور حضرت عائشہ کو آٹا گوند کے دیتے تھے، چونکہ اما عائشہ کو آٹا گوندنا آتا نہیں تھا شروع شروع میں، پھر گوندنا آ گیا تو شروع میں آٹا گوند کے دیتے تھے کہ روٹی ہوتی، ہمارے کو تو ایسا کرنا دو تین لقمے اس کے منہ میں ڈال دینا ان شاء اللہ خوش ہو جائے گی، عورت بچاری کے کیا، کچھ دن گزرے تو اس کا ویسے ہی فون آ گیا میرا حال پوچھنے، تو میں نے کہا وہ میرے بات پہ عمل کیا تھا، کہنے کا نہیں، میں نے کہا کیوں، کہنے کا شرمت، میں نے کہا کمزور سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی، تمہارے یہاں عورت مضبوط ہو تو پتہ نہیں، ہمارے یہاں تو بیچاری کمزور ہے، گاما پہلوان کا نام سنا، گاما بڑا مشہور پہلوان تھا لاہور کا، رسوم زمان بنا یہاں انگلینڈ میں، اس نے امریکہ کے پہلوان کو ہرایا تھا، تو اس کو پھر رسوم زمان کا تاج پہنایا گیا تھا، پھر اس نے اس کو دوبارہ دعوت دی تو پٹیالہ میں دوبارہ مقابلہ ہوا تھا تقسیم سے پہلے، تو پھر اس نے اس کو ہرایا تھا، تو ڈبل اس کو رسوم زمان کا ٹائٹل، تو لاہور کے اندر رہتا تھا، تو سبزی والے سے سبزی خریدنے لگا، تو کسی بھاؤ کے بات پہ تکرار ہوا، تو سبزی والے نے غصے میں گلاس اٹھا کے گامے کو مارا، اس کے یہاں لگا کن پٹی پہ خون نکلنے لگا، تو اس نے پگڑی کھول کے اس کا ایک بل یوں دے کے اس کو باندھ کے چپ کر کے چل پڑا، تو لوگوں نے کہا استاد جی اتنے بڑے پہلوان اور یہ مڑے سے سبزی والے سے مار کھا لی، یہ کیا، تو کہنے لگا کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی، کیا اخلاق، کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی، وہ تو پھونک بھی مارتا توڑ جاتا، میں نے کہا تم جاؤ یہ کام کرو انشاءاللہ تمہاری محبت ہو جائے گی، تو کوئی دو گھنٹے بعد اس کا فون آیا، میں نے کہا مطلب وہ تو کمال ہی ہو گیا، کیا ہوا؟ میں نے کہا اس کے منہ میں جو میں نے لقمہ ڈالا تھا اس کا منہ کھلا ہی رہ گیا، حیران پریشان. وہ کہنے لگی یہ تمہیں کس نے سبق پڑھایا ہے، تم خود تو نہیں کرتے ہو. تو اس نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے پڑھایا. کہ اللہ اس کا اور اس کے بچوں کا بھلا کر. ایک ہمارے ساتھی ہیں ذمہ دار جماعت میں چلتے ہیں، کافی عرصے سے ہم اکٹھے چل رہے ہیں. وہ راجپوتوں کی شاہ خیران گڑھ، میں بھی راجپوت ہوں، راجپوتوں کی شاہ خیران گڑھ اس میں سے. تو میں نے ان کے گھر فون کیا تو تھے نہیں، تو ان کی میں نے کہا پھر ان کو بتا دینا کہ میں نے فون کیا. تو بعد میں پھر وہ ملے تو کہنے لگے مولانا بڑا لطیفہ ہوا. کیا ہوا؟ کہ جب میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا وہ تمہارے مولوی کا فون آیا تھا، تمہارے مولوی کا فون آیا تھا رانگڑ میں تمہارا. میں نے کہا کون مولوی؟ کہ وہی جس نے تمہیں رانگڑ سے انسان بنا دیا. اللہ کی بندی پہلے میں انسان نہیں تھا؟ کہا نہیں پہلے بالکل نہیں تھے. کہا کیسے؟ کہ تو بتا تیرے میری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال. کہ 27 سال میں کبھی ایک دفعہ ہنس کے مجھ سے بات کی تم؟ کبھی ایک دفعہ 27 سال. میں سوچ میں پڑ گیا کہ ہاں واقعی نہیں کی. کہ جب سے اس مولوی کے ساتھ تو چلا ہے تو تیرے منہ پہ مسکراہٹ دیکھی. کہ میں چوتھے نمبر کو بہت زیادہ بیان کرتا ہوں، گھر کی زندگی کو بہت زیادہ بیان کرتا ہوں. مجھے جاپان سے ایک ساتھی کا فون ہے کہ آپ مولانا طارق جمیل بول رہے ہیں. میں کہا جی. تو اس نے رونا شروع کر دیا، رو رو برا حال. تو میں 5 سال پہلے اگر آپ کا بیان سن لیتا تو میرا گھر اجڑنے سے بچ جاتا. میں نے گھر میں سختی کی، میری بیوی بھی میرے بچے بھی سب میرے ہاتھ سے نکل گئے. کاش میں 5 سال پہلے یہ باتیں سن لیتا تو میرا گھر نہ اجڑتا. ایک ہمارے ساتھی تھے فوت ہو گئے، ذمہ دار جماعت میں قتل ہو گئے تھے. ان کا نوکر ساتھ آتا تھا، بڑے سردار تھے، نوکر ساتھ آتا تھا. تو 60-65 سال کی عمر کا، تو وہ بھی سنتا تھا مذاکرے بھی بیان بھی. تو وہ کہنے لگا صحیح تمہیں پتہ نہیں وہ ہماری زبان سمجھ میں نہیں آئے گی، تو پھر ترجمہ کر دوں گا. کہ صحیح میں اپنی زال کو آخیا ہے میرا جی ہے میں تک کھاڑتے بلاوا تیرے پیر چھوڑتے پی. میرا دل یہ ہے کہ اپنی بیوی سے میں نے کہا اب میرا دل یہ کرتا ہے میں تمہیں چارپائی پہ بٹھاؤں تیرے پیر دھو کے پیوں. تو مجھ سے کہنے لگی لخ لعنت 60 سال لطرما رہنی. تو مجھ سے کہنے لگی لعنت ہے تیرے اوپر، 60 سال تم نے مجھے جوتے مارے، اب تو کہتا میں تیرے پاؤں دھو کے پیوں. تو وہ کہنے لگا مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، مجھے پتا ہی اب چلا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. تو بھائیو معاشرہ گھر میں بھی یہی بچوں کے ساتھ، یہاں کے یہاں بہاوت زیادہ ہے، ہمارے ہاں بھی ہے ہو چکی لیکن یہاں زیادہ ہے، تو اتنی ہی زیادہ محبت. تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان کا اجتماع تھا، تو وضو کر کے نکلے اور ایسے ہاتھ میں تولیہ، مولوی فاروق صاحب نے تولیہ پکڑایا تو یوں تولیہ ہاتھ میں اور فرمانے لگے، میں سامنے کھڑا تھا ظہر کی نماز کے لیے تیاری کر رہے، فرمایا میں یوں کہوں جو جتنی بے اصولی کرے اس سے اتنی زیادہ محبت کر. سیرت میں جو اخلاق آتے ہیں نا وہ میں نے اس بندے میں زندہ دیکھے تھے، جو سیرت کی کتابوں میں اخلاق آتے ہیں اس ہستی میں میں نے زندہ دیکھے تھے. محبت ہر چیز کو لپیٹ لیتی ہے شدت. ایک حدیث سن لو، ان اللہ لا یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف. اے عائشہ جو اللہ نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ کبھی نہیں دیتا. تو میرے بھائیو اگلے اعمال بھی آپ کے سامنے آنے والے ہیں، تو میں بات زیادہ لمبی نہیں کرتا. آپس کی محبت کو بڑھاؤ، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو وقت دو. یہ کوئی قربانی نہیں ہے کہ گھر کو وقت نہیں دیا جا رہا، یہ نادانی ہے، یہ قربانی نہیں ہے، یہ نادانی ہے کہ سب کو جنت میں لے جانے کا فکر اور بچے جہنم میں جا رہے تو بیوی جہنم میں جا رہے. میرے نبی سے بڑھ کر کون ہوگا کائنات کا غم کھانے والا اور فکر کرنے والا اور غم اوڑھنے والا. لیکن آپ روزانہ عصر سے مغرب ساری بیویوں کے پاس باری باری جاتے تھے اور سب کا حال پوچھتے تھے. تو اپنے گھر کی ایک گھر کی تعلیم بتا، گھر کے اخلاق بتا، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک، درگزر، معاف کرنا. اللہ کے نبی نے اپنے کافر رشتہ داروں کے ساتھ نکاح کیا، ہم صرف نافرمان ہوں اور ان سے نکاح. تو میرے بھائیو، اور بھی چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی. میں نے آپ کے سامنے تین باتیں کی ہیں. ایک اس پر یقین جس کو استخلاص کہتے ہیں کہ ہاں اس دعوت سے سارے عالم میں ہدایت کی شکلیں پیدا ہوں. ایک آپس میں الفت و محبت جس کے لیے زبان سب سے بڑی چیز، اگر یہ قابو میں ہے تو ہر چیز قابو میں ہے، اگر یہ بے قابو ہے تو ہر شے ہاتھوں سے نکل جائے گی. اور ایک اپنے گھر میں اپنی اولاد، اپنے بیوی بچوں پر محنت اور ان کے ساتھ الفت و محبت. کتنے ہی بگڑ جائیں سینے سے لگا کے رکھو، کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ دل پلٹا دے. اگر آپس میں ٹکراؤ شروع ہو گیا اور ٹوک نوک ٹوک شروع ہو گئی تو بگاڑ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. جب اللہ کے نبی اپنے رشتہ داروں کا کفر شرک برداشت کر کے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، آخر میں سب نے کلمہ پڑھ لیا اور سارے ایمان میں داخل ہو گئے. تو ایسے ہی ہم، اب ہم تو محبت دیتے رہیں دیتے رہیں دیتے رہیں، جب اللہ چاہے گا دل بدل دے. ایک آخری بات مختصر کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ پر یقین اور توکل کا مطلب بعض دوست غلط سمجھ جاتے. اگرچہ رات کو بھائی بابر صاحب نے اس کو واضح کیا، لیکن میں تھوڑا مزید اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یقین اور توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مادی اسباب چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور صرف نماز اور روزے کو عمل سمجھیں، کہ اللہ سے لینے کا راستہ اعمال ہیں اور اعمال سے مراد صرف نماز روزہ اور دعوت ہو. یہ نہیں ہے، اللہ سے لینے کا راستہ اعمال ہیں، اور اعمال میں تجارت کے اندر جو عوامر ہیں وہ بھی اعمال ہیں، زراعت کے اندر جو عوامر ہیں وہ بھی اعمال ہیں، کسی کی ہم نوکری کر رہے ہیں اس کے اندر جو عوامر ہیں وہ بھی اعمال ہیں. تو اللہ سے لینے کا راستہ عمل ہے، اور عمل سے مراد صرف نماز روزہ نہیں اور دعوت ذکر تلاوت نہیں، بلکہ یہ سارے احکام جو اللہ نے تجارت میں دیے، زراعت میں دیے، نوکری میں دیے، ان سارے عوامر کو ذریعہ بنایا ہے اللہ سے لینے کا. ابو بکر اور عمر یہ رضی اللہ عنہما، یہ اس امت کے سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ. خلافت ملی حضرت ابو بکر کو، اگلے دن کندھے پہ کپڑے لٹکائے ہوئے اور بازار جا رہے، آگے سے حضرت عمر مل گئے. ابھی کدھر جا رہے ہو؟ کپڑے بیچنے جا رہا ہوں. کہنے لگے حکومت کون سنبھالے گا؟ تو کہنے لگا میں بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، میں بچوں کو کہاں سے کھلاؤں. تو حضرت عمر کہتے تو اللہ سے مان، مصلی بشا، صلات حاجت پڑھ. یا ابو بکر ہی یہ سوچتے ہیں کہ میں اللہ سے براہ راست لینے والا بنوں گا، مجھے کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی. ان دونوں حضرات نے اپنے عمل سے بتایا کہ یہ اسباب کی دنیا ہے، اسباب میں جو اللہ کے عوامر ہیں وہ ذریعہ ہیں کامیابی کا، نجات کا، کاموں کے بننے کا. تو عمر ان کو واپس لائے اور سارے اپنے مشورے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا بھائی اس کا سوچو کیا کرنا ہے، یہ وظیفہ مقرر کر. تو ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا. پھر جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا دیکھو میں جب حکومت نہیں تھی میرے پاس تو میں تجارت کرتا تھا، تجارت سے میں اپنے بچوں کا خرچہ چلاتا تھا، اب جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں ذمہ داری دی ہے تو میں تجارت نہیں کر سکتا، تو میرا سوچو کیا کرنا ہے میرے بچوں کا. تو سب نے مل کر حضرت عمر کا بھی وظیفہ مقرر کیا. تو یقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نماز روزے کو ہم کہیں یہ ہمارے پلنے کے اسباب ہیں، نہیں، یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. آپ اندازہ لگاؤ ہمارے نبی غار میں چھپ رہے ہیں، سبب اختیار کیا. حالانکہ اگر غار میں نہ چھپتے سیدھے چلے جاتے تو کون روکنے والا تھا، لیکن غار میں چھپنا یہ بتایا ہے کہ جب تم کمزور ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے. تو یہ اسباب کی رعایت بڑی ضروری ہے، بڑی ضروری ہے. اور آخری بات یہ بھائیو کہ اپنی زبانوں کو سچ کا بھی عادی بناؤ، جھوٹ سے بچو، چاہے حکومتی دفتروں میں ہو چاہے آپس میں ہو، جھوٹ سے بچو. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا کوئی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. کیا کوئی مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ کیا کوئی مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟
جھوٹ نہیں بول سکتا،
جھوٹ نہیں بول سکتا. تو اپنی اخلاق میں سچ کو زندہ کر کہ آپ کی زبان پر سچ کے سوا کچھ نہ نکلے، کہ میرے نبی کا فرمان ہے اصد کو یون جی ول قز کو یوں لے، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے، سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. ایک کوفہ میں بزرگ تھے تو ان کی سچائی بڑی مشہور تھی. ان کے تین بیٹے حجاج کے خلاف بغاوت میں شریک ہوئے. وہ رات کو چھپ چھپا کے گھر پہنچ گئے. سعید بن جبیر جس میں قتل کیے گئے اسی میں یہ بھی شریک تھے. تو اس نے ان کو بلوایا کہ آج میں ان کے سچ کا امتحان لیتا ہوں. ہاں بھائی، تیرے بیٹے جو میرے خلاف جنگ میں شریک ہوئے تھے وہ کدھر ہیں؟ وہ کہنے لگے زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. رات کو گھر پہنچ گئے تھے تو حجاج نے کہا تیرے سچ پر تینوں کو تجھے ہدیہ کرتا، ورنہ میں نے تینوں کی گردنیں اڑا دینی تھی، تیرے سچ پر تینوں تجھے ہدیہ کرتا. تو بھائیو اس زبان سے سچ کے سوا اور کچھ نہ نکلے، جھوٹ سے دور چلے جاؤ. جھوٹ چاہے وہ دفتروں میں ہو، چاہے معاملات میں ہو، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ. سچ تمہاری پہچان بن جائے، صدق تمہاری پہچان بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد پائی تمہاری شامل حال ہو جائے گی. کہ جھوٹ تباہی پھیر دیتا ہے اور سچ نجات دیتا ہے. اچھے اخلاق کا ایک حصہ یہ زبان کی سچائی بھی ہے. تو یہ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی. دل کو لگی ہوں تو لے لینا بھائی، احباب جمع ہے میر ہار دل کہہ لے، پھر التفات دل دوست نہ رہے نہ رہے. اب عبد المقی صاحب بھی کھڑے ہو گئے، اگلا کام یہ کریں گے.
درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم دو نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com